بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، دو تین ہفتوں کے بعد یہ درس ہو رہا ہے. ایک ہفتے تو میں سفر پہ تھا، اس لیے نہیں حاضر ہو سکا، اور بیچ میں پھر ربیع الاول کے 12 ربیع الاول تھی اور مختلف پروگرام چل رہے تھے، جس کی وجہ سے راستے بند تھے، حاضر نہیں ہو سکا. سورہ احزاب چل رہی ہے، اور اس سورہ احزاب کی آیت نمبر یہ 53 ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. میں نے جیسا پہلے بھی بار بار عرض کیا کہ سورہ احزاب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں، ان کی تعظیم کے بارے میں، اور ان کو ایزا سے اور تکلیفوں سے بچانے کے بارے میں یہ سورہ احزاب ہے، اور اسی سے ملتے جلتے اس کے اندر احکامات ہیں. یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی، یہ کل 3 آیتیں ہیں، لمبی آیتیں ہیں، اور اس کے اندر 3 قسم کے حکم بیان کیے گئے ہیں، اور ان 3 احکامات، ان کے اپنے کچھ شان نزول ہیں، اور ان کے اپنے کچھ وجوہات ہیں. پہلا حکم جو آیا وہ آیا ہے کھانے کی دعوت کے بارے میں. جیسا پہلے بھی بار بار عرض کر چکا کہ قرآن پاک میں جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو نازل ہونے کا واقعہ سے خاص کوئی واقعہ ہوتا ہے، لیکن حکم پوری امت کے لیے ہوتا ہے. وہ تو ایک واقعہ ہو گیا، لیکن جب کوئی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ حکم سب کے لیے ہوتا ہے، پوری امت کے لیے حکم ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی جو یہاں واقعہ آتا ہے، پہلا واقعہ آتا ہے کھانے کی دعوت کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے پر بلائیں تو آپ لوگ جاؤ، جب کھانے پر بلائیں تو جاؤ، بغیر بلائے مت جاؤ، نمبر ایک. نمبر دو، اگر کھانے کی دعوت دی جائے تو مقررہ وقت پر جاؤ، اس سے پہلے مت جاؤ، اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. حکم یہ عام ہے، سب کے لیے یہ حکم ہے، بغیر بلائے دعوت پر جانا یہ جائز نہیں. اور جو وقت مقرر کر دیا کہ صاحب آپ 8 بجے آ جائیے گا مثال کے طور پہ، اب کوئی پہنچ گیا 4 بجے، تب یقیناً اس کو تو تکلیف ہوگی نا، وہ اپنے دوسرے کاموں میں مشغول ہوگا، اس کو کیا پتا ہوگا کہ جی میں نے 8 بجے کا وقت دیا تھا، لوگ 4 بجے آ گئے. تو حکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ان کے صحابہ کے لیے، کہ آپ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیں تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے جانا. لیکن یہ ادب پوری امت کو بتا دیا گیا کہ پوری امت کے لیے حکم یہی ہے کہ کوئی دعوت پر نہیں بلائے تو نہیں جانا، اور وقت سے پہلے نہیں جانا، وقت کے بعد بھی گپ شپ میں لگ کر وہاں بیٹھے رہنا جس سے میزبان کو تکلیف ہو وہ بھی درست نہیں. اب مہمان دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض مہمان تو یہ ہوتے ہیں کہ جی کھانا وانا کھا لیا تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد کے فوراً واپس چلے جانا چاہیے، وہاں حکم یہی ہے کہ جلدی انسان چلا جائے. لیکن بعض دوست احباب محفلیں اور مجلسیں اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ میزبان کی خود خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ بعد میں دیر تک ٹھہرے، کہ کھانا تو ہم نے کھا لیا اپنے وقت کے اوپر، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نہیں مہمان ٹھہرے، ہنسے بولے باتیں کریں، بے تکلف دوست ہیں، بے تکلف رشتے دار ہیں، تو ایسی صورت میں دیر تک ٹھہرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. پہلے آنے کے اندر بھی میزبان نے اگر یہ کہا کہ جی کھانا ہم رات کو مثال کے طور پہ 8 بجے کھائیں گے، لیکن وہ خود یہ چاہتا ہے کہ میرے بے تکلف دوست ہیں، رشتے دار ہیں، احباب ہیں، یہ جلدی آئیں تو ذرا کچھ دیر بیٹھ کر گپ شپ اور باتیں کرنے کا موقع ملے گا، تو جلدی جانے میں بھی کوئی حرج نہیں. تو یہ حکم ہے، یہ پہلا حکم ہے. دوسرا حکم ہے پردے کا، جو یہ آیات آ رہی ہیں پردے کی، کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم امہات المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پوری امت کی مائیں، ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے. اگرچہ امت کی ماں ہیں، ان سے کسی کے لیے نکاح کرنا حلال نہیں. جن جو بیویاں ہوتے ہوئے، یعنی بیوی ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انتقال ہوا تو وہ امت کی چونکہ مائیں ہیں، لہذا ان سے اب کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. تو آدمی یہ سوچے کہ تو میری مائیں ہیں، تو جس طرح ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس طرح امہات المومنین سے بھی نہیں ہو سکتا، جس طرح ماں سے پردہ نہیں، ان امہات المومنین سے بھی پردہ نہیں، چونکہ یہ امت کی مائیں ہیں، ہمارے لیے تو عظمت ہی عظمت ہے، لہذا ان سے جب نکاح نہیں ہو سکتا تو پردے کی بھی ضرورت نہیں. تو فرمایا کہ نہیں، پردہ کرنا پڑے گا. پردہ صرف انہی کے ساتھ نہیں ہوگا جن سے انسان کا نسبی رشتہ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یہ نسبی رشتے ہیں. اور ایک بیوی ہے، نسبی رشتہ تو نہیں ہے لیکن ان کو اللہ نے نکاح کے ذریعے سے حلال کیا. باقی جو شریعت کے بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، یہ سب نسبی رشتے ہیں جن سے اللہ نے ان رشتوں کو ایک دوسرے کے لیے پردے سے مستثنا رکھا، وہ تو ہیں، لیکن امہات المومنین سے پردے کے احکامات آ رہے ہیں. اور تیسرا حکم جو ہے وہ ہے کہ ازواج مطہرات سے نکاح، ازواج مطہرات جب بیوائیں ہو جائیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو جائے، تو ازواج مطہرات سے کسی کے لیے نکاح کرنا حلال نہیں. تو یہ تین مسئلے ہیں جو ان آیتوں میں آئے. اور ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان کو بیان کیا. تو ان کا جو شان نزول ہے وہ شان نزول یہ ہے کہ مہمانی کے آداب بھی بیان کیے, مہمان نوازی کے یہ آداب بیان کیے کہ ایک تو بغیر بلائے کھانے پر نہیں جانا چاہیے کسی بھی قیمت پر. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بغیر بن بلائے کسی کی دعوت میں جاتا ہے وہ چور بن کے داخل ہوتا ہے, ڈاکو بن کے نکلتا ہے, چوری چھپے جاتا ہے لیکن بغیر اجازت. تو منع تو نہیں کرے گا اس کو کھانے سے, لیکن اب یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی پابندی کرے. تو اس کو آپ نے بیان کیا. تو جو لوگ کسی کے ہاں بغیر بلائے جانے کے عادی ہیں یہ ان کو تنبیہ ہے. دوسری قسم کے وہ لوگ تھے, امام عبد بن حمید نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ یہ آیت ان بعض لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو انتظار میں رہتے تھے دعوت کے اور کھانے کے, اور کھانا وقت کے وقت سے بہت پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مکان میں جا کر بیٹھ جاتے تھے اور آپس میں گپ شپ اور باتیں کرتے رہتے تھے, یہاں تک کہ جب کھانا تیار ہوتا تو کھانے میں شامل ہوتے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ان ہدایات کو جاری کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی تھی کہ بھئی میرے گھر میں مہمان ہیں, میں ان کو کیا کہوں کہ جلدی نہ آؤ یا جلدی چلے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ناگواری بھی پسند نہیں تھی. پھر آپ تو معلم ہیں, اللہ نے کلام پاک تو ہماری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا, تو اس لیے یہ احکامات بیان کیے کہ ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اب دیکھیے اس کی طرف ذہن بھی نہ جاتا اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس چیزوں کی تعلیم نہ دیتے. تو اس میں ان لوگوں پھر پردے کے احکامات آئے جن میں ان پہلے جب تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی تو گھروں میں جب کوئی گھروں میں مہمان آتے تھے تو گھر میں خواتین ہوتی تھیں تو پردہ تھا نہیں, تو آپس میں آنا جانا بھی ہوتا تھا, کوئی پردہ تھا نہیں. تو نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس ہر طرح کے انسان آتے ہیں, نیک بھی آتے ہیں, برے بھی آتے ہیں, مسلمان بھی آتے ہیں, غیر مسلم بھی آتے ہیں, ہر طرح کے آدمی آتے ہیں. تو آپ یہ کام کریں کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں. پردہ کرنے کا کیا کر دیں؟ حکم دے دیں. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ بعض خواہشات پر اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے کلام پاک. ایک تو یہی تھا کہ حضرت عمر فاروق نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس تو دنیا آتی ہے, اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں, تو آپ کی بیویوں سے لوگ اس لیے پردہ نہیں کرتے کہ ایک تو شریعت کا حکم بھی نہیں تھا اس وقت آیا تھا, دوسرا اس لیے بھی تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری ماں ہے, ماں سے کیا پردہ. تو لیکن حضرت عمر فاروق کا فرمانا یہ تھا کہ سارے مسلمان نہیں آتے ہیں, نیک اور بد, فاسق و فاجر سب آتے ہیں, لہٰذا آپ کے گھروں میں ان کا آنا جانا ہوتا ہے تو آپ اپنی ازواج کو فرمائیں کہ وہ پردہ کیا کرے, میرا دل یہ چاہتا ہے. تو اللہ نے یہ پردے کے احکامات نازل کیے. ایک اور مقام کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ بیت اللہ کے سامنے جو مقام ابراہیم ہے, اس مقام ابراہیم کو اب ہم نے مصلی بنا لیں, نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں. یہ مشورہ کس نے دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو دیا. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ خواہش حضرت عمر فاروق کی تھی کہ تم اے نبی آپ بنا لیجیے مقام ابراہیم کو اپنا کیا نماز کی جگہ. آج بھی ائمہ حرم جب کھڑے ہوتے ہیں بیت اللہ شریف میں تو جو راتوں کی فجر کی نمازیں ہوتی ہیں تو اکثر اوقات ہی مقام ابراہیم پر کھڑے ہوتے ہیں. تو ان آیات کو یہ تین قسم کے پردوں کے تین قسم کے احکامات ہیں. قرآن پاک کی آیتیں یوں ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں داخل مت ہو، الا ان یؤذن لکم، ہاں جب آپ کو آنے کی اجازت دی جائے، آپ کو دعوت دی جائے گھر میں آنے کی، تو گھروں میں آؤ، اس کے بغیر گھروں میں مت آؤ. غیر ناظرین انہ، ناظرین کے معنی انتظار کے ہیں، انہ کے معنی کھانا پکنے کے ہیں، کہ اگر دعوت دے بھی دیں تو اتنے پہلے آ کر مت بیٹھو کہ کھانا پکنے کا انتظار کرے. غیر ناظرین انہ، یعنی کھانے پکنے کے انتظار میں مت بیٹھو، وقت پر جب سب کچھ تیار ہو. ہاں میزبان آپ کو بلائے کہ نہیں جی آپ دوپہر سے آ جانا، آپ شام سے آ جانا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام حکم یہی ہے کہ پہلے سے نہیں جانا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں اسی سے ایک بات، یہ کیوں حکم دیا کہ جب وقت سے پہلے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اب آپ کو ان کو آپ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا تو ان کو تکلیف ہوگی. یہی حال میزبانوں کا کہ میزبان کو معلوم ہے مہمانوں نے 8 بجے آنا ہے، مہمان آ گئے 2-4 گھنٹے پہلے، تو میزبان اس زبان سے تو کچھ نہیں کہے گا لیکن اس کو بیٹھنا تو پڑے گا. اسی طرح بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اگر کوئی میٹنگ کا وقت طے ہوتا ہے، ایک آدمی کہے کہ صاحب آپ دوپہر کو 12 بجے آ جائیں میرے پاس، ہمارے آپ کو کوئی کام ہے 12 بجے آ جائیں، اب کوئی آدمی 11 بجے پہنچ گئے، چلے جی ایک گھنٹہ میں بیٹھ جاؤں گا، ایسے ہی بیٹھ جاؤں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آ کر اس طرح انتظار میں بیٹھے تو آدمی کو اس کے ذہن کے اوپر بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا، بعض آنے والے بڑے معزز مہمان ہوتے ہیں تو وہ بیٹھا رہے تو وہ ایک گھنٹے پہلے سے اس کو اس کے ساتھ لگنا پڑتا. تو یہ ادب ہے کہ جب ایک بات کا وقت طے ہو تو اس کو انتظار نہ پہلے سے نہ پہنچو نہ انتظار کرانا پڑے. ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تم لوگوں کو دعوت کے لیے بلایا جائے، فادخلوا، تو تم گھروں میں داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم فانتشروا. دوسرا ادب بھی بیان کیا، فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لو منتشر ہو، اس دیر تک مت بیٹھو. وہی بات ہے جو میں نے بھی عرض کی کہ اگر میزبان کی خواہش ہے کہ میرے آنے والے مہمان دیر تک بیٹھیں، رشتے دار جمع ہے، شادی بیاہ کا موقع ہے، یا کوئی اور ایسی بے تکلف عزیزوں کا دوستوں کا اجتماع ہے، اور میزبان خود چاہتا ہے کہ سب لوگ دیر تک بیٹھے، وہ کہہ بھی رہا ہے کہ آپ لوگ بیٹھیں، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے. ولا مستأنسین للحدیث، اور آپس میں گپ شپ میں بھی مشغول نہیں ہونا چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد بہت دیر تک بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں. ولا مستأنسین للحدیث، آپس میں بات چیت بھی زیادہ دیر نہ کریں، بس کھانا کھائیں پھر تھوڑی دیر بیٹھیں چلے جائیں. یہی حکم عیادت اور تعزیت کے لیے بھی ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ، بلکہ گاؤں دیہاتوں میں تو یہ رواج عام ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک لمبی مدت کے لیے مہمان آ جاتے ہیں رہنے کے لیے. ایک تو ہوتے ہیں اپنے سگے رشتہ دار، مثلاً کسی صاحب کے والد کا انتقال ہوا، اس کی کوئی بیٹی یا بیٹا دوسرے ملک میں دوسرے شہر میں رہتے ہیں، یا سگی بہن یا کوئی بھائی کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، وہ آ گئے اور آ کر رہ لیے، وہ تو ایک الگ بات. لیکن عام انسانوں کو حکم یہ ہے کہ تھوڑی دیر عیادت کرو، تھوڑی دیر تعزیت کرو اور چلے جاؤ. یوں فرمایا کہ العیادت فواق ناقت، عیادت اتنی دیر ہوتی جتنی دیر اونٹنی کو دودھ نکالا جاتا ہے، یہ تھن سے یوں کر کے دودھ نکالا بس عیادت ہو، کیونکہ مریض تکلیف میں ہوتا ہے، گھر والے بھی اس کی تیمارداری میں ہوتے ہیں، تو زیادہ دیر تک نشست و برخاست وہ پریشانی کا باعث ہوتی ہے. اسی طرح تعزیت بھی بالکل تھوڑی دیر ہوتی ہے، لمبی چوڑی تعزیت نہیں ہوتی، یہ آداب ہے. ہاں بعض لوگوں کے آنے سے گھر والوں کی خواہش ہوتی نہیں آپ دیر تک بیٹھو، بات سمجھ میں آ رہی ہے، دیر تک بیٹھے ان کو سکون ملتا ہے، ان کو تسلی ہوتی ہے، خاندان کے بزرگ ہیں، خاندان کے دوست ہیں، اپنے دوست ہیں، ان کے بیٹھنے سے اس کو راحت ملتی ہے کسی کو، تو ایک الگ بات، لیکن انہوں میں حکم یہ ہے. اسی طرح انتقال کے موقع پر حکم یہ ہے کہ اہل محلہ، یا اہل محلہ نہیں عزیز رشتہ دار، یا اہل محلہ، وہ ان کے 3 دن تک گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرے، گھر والے انتظام نہ کریں. وہ تو غم میں ہے، وہ تو تکلیف میں ہے. ہمارے ہاں ایسی ایسی دعوتیں ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ولیمے کی دعوت ہو رہی ہے، شادی بھی ہو رہا ہے، چار چار ڈشیں، آٹھ آٹھ ڈشیں وہ بھی گھر والے بنا رہے ہیں، اور مہمان جو قرب و جوار سے آ رہے ہیں وہ بھی سب کھانوں میں شامل ہو رہے ہیں. یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے کہ گھر والے سب کی دعوت کا انتظام کریں گے. دعوت کا کون سا موقع ہے؟ میں ایسے کئی، آپ حضرات بھی جانتے ہیں دیکھتے ہیں، کئی ایسی جگہوں پر جانا ہوا کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ انتقال ہوا کہ گھر میں کوئی تقریب ہے. یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آنے والے عیادت کریں، دوسرے شہروں سے دور دراز سے ہیں تو ٹھیک ہے وہ شامل ہوں آنے وغیرہ میں، لیکن لوگ باغ عیادت کے تعزیت کریں اور چلے جائیں. ان کی مدد کرنی چاہیے جن کے گھر میں حادثہ ہوا، کہ وہ ان کو، ان کے لیے چیزیں بنائیں، ان کو کھانا کھلائیں، وہ غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کی فکر کریں. تو یہاں پر بھی فرمایا فَإِذَا أُطْعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کھانا کھاؤ تو چلے جاؤ، منتشر ہو جاؤ، گپ شپ بھی نہ لگو. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. فرمایا اِنَّ ذَلِكُمْ، آپ لوگوں کی ان باتوں سے، کان یؤذی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، جو پہلے آ کر بیٹھ گئے یا بعد میں بہت دیر تک بیٹھے رہے، ان باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوتی ہے؟ اذیت ہوتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بتانے سے حیا کرتے ہیں، ان کو شرم اس بات سے آتی ہے کہ میرے گھر میں آئے ہوئے لوگوں کو میں کیا کہوں گا کہ وہ دیر تک کیوں بیٹھے ہوئے، یا جلدی کیوں آ گئے. فَيَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ان باتوں سے حیا کرتے ہیں بتاتے ہوئے. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ تعالیٰ حق بتانے سے شرماتے نہیں. حق بات یہی ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. یہاں پر یہ ایک حکم پورا ہو گیا، یہ تھا دعوتوں سے متعلق. اسی لیے دیکھیے یہ آداب معاشرت ہے، آداب معاشرت جو ہے یہ دین کا انتہائی اہم حصہ ہے. دین صرف عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے عبادات دین کا ایک بہت بہت بڑا حصہ ہے، لیکن معاشرت، رہنے سہنے کے طریقے جس میں کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کو پریشان نہ کیا جائے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، یہ بھی شریعت کے اتنے بڑے احکامات ہیں کہ یہ نظر انداز نہیں کیے جا سکتے. اسی لیے دعوت ہی کے حوالے سے دو تین باتیں اور عرض کر دوں آپ، کہ خاص طور پہ جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، عموماً شادیوں میں ہوتا ہے، یا کوئی بڑی تقریب ہو خاندان کی، کسی بھی موقع کی، تو اس شادی کی تقریب میں ہمارے ہاں ایک لگا بندہ ٹائم کارڈ والے اپنی مرضی سے چھاپ کے دے دیتے ہیں 8 بجے. لکھنے والے کو 100% یقین ہے کہ 8 بجے کوئی کھانا کھونا نہیں ہونا، نہ کسی نے آنا، بس ایسے ایک لگی بندی، ایک عبارت بنی ہوئی ہے، اس کے یہاں پڑی ہوئی لکھی ہوئی کہ آمد بارات اتنا اور ولی میں 8 بجے اور یہ رخصتی اتنے بجے فلانا، جو بھی لکھا ہوا، اور سب کو پتا ہے کہ بالکل غلط لکھا ہوا، کسی نے عمل نہیں کرنا اس کا، یہ جھوٹ ہے. اس کا گناہ ایسا ہی ہے جیسے جھوٹ کا گناہ ہوتا ہے، یہ وعدہ خلافی ہے. وعدہ کر رہے ہیں 8 بجے کا، کھلا رہے ہیں رات کو 11 بجے کھانا، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ اگر کوئی بیچارہ وقت کا پابند، قسمت کا مارا 8 بجے پہنچ گیا، تو اس کا تو آپ اندازہ لگائیے کیا حال ہوتا ہے کہ 11 بجے 12 بجے سے 1 بجے گھر پہنچے گا، کتنے گھنٹے ضائع ہو گئے. وعدہ خلافی بھی ہے، جھوٹ بھی. تو بھائی جب وقت لکھنا ہے اور بلانا بھی ہے، تو آپ کو تو اندازہ ہے کہ آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندانوں میں کیا رواج ہے، کتنے بجے کھانا ہوتا ہے، لوگ کتنے بجے آتے ہیں. جو ٹائم ہے مشورہ کر کے آپ وہ ٹائم لکھ دیں. اس وقت آپ اگر اپنی نیت میں پکے تو اب یہ لکھنا جھوٹ نہیں ہے. اس کی طرف ہمارے ہاں لوگوں کو توجہ نہیں ہوتی. گھنٹوں انتظار کروانا مہمانوں کو، یہ ایذائے مسلم ہے، سخت ایذائے مسلم ہے. صبح کو لوگوں کو کاموں کے بھی جانا، بچوں کو اسکول جانا، پوری نظام زندگی آپ سمجھ لیجئے ہمارا تباہ ہو گیا اگلے دن کا ایک دعوت کی وجہ سے. کتنی دعوتوں میں جانا ہوتا ہے کہ 12 بجے تک کوئی نمبر ہی نہیں ہے کھانے میں اور لکھا ہوا ٹائم 9 بجے. آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی اذیت ہے کہ کس بات کی سزا کہ وہ آپ کی دعوت پہ آ گیا ایک آدمی، اس لیے اس کو سزا دی جا رہی ہے کہ کئی گھنٹے بیٹھ کے. یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ دعوت پر کوئی وقت پر آ گیا، اب آپ اس کے انتظار نہ کرو، اس کو اذیت مت دو، اور جان بوجھ کر اگر غلط وقت لکھا، جان بوجھ کر اگر وعدے کی پابندی نہیں کی، تو دونوں چیزوں کو گناہ ملتا ہے، جھوٹ کا بھی گناہ ملتا ہے، وعدے کے خلاف ورزی کا بھی گناہ ملتا ہے. اور ایذائے مسلم ہے مسلمانوں کو ستانا ہے کہ جی آپ نے مہمانوں کو بلایا اور ان اور مہمانوں کے اکرام کے بھی خلاف. ایک آدمی ہے اس بڑے شہر کے اندر، اتنے لمبے لمبے فاصلے عبور کر کے آیا، صبح کو سارے کام دھندے ٹھیلے پڑے اور یہاں بیٹھ بیٹھ کے انسان بھول رہا ہے، کوئی عطا نہ پتا. یہ بھی آداب دعوت کے خلاف ہے. یہ میزبانوں کا اصول ہے کہ یہ میزبانی کا اصول یہ ہے کہ مہمانوں کو عزت دو، مہمانوں کا اکرام کرو. اور مہمانوں کے اکرام کی پہلی شروع کیا ہے؟ تو اس کو بلا وجہ بٹھاؤ مت، اس کو بلا وجہ تنگ مت کرو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا أَبْلَغْتُكُمْ، وہ ہے پردے کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم لوگ، صحابہ کرام کو خطاب ہے کہ جب آپ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، ازواج سے کوئی چیز مانگنے جائیں، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب آپ سوال کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کسی سامان کا، جبھی گھر میں مہمان آئے ہوئے، پردہ تو اس وقت تک تھا نہیں، تو حکم یہ آیا کہ ان سے کوئی چیز مانگنے گئی تھی، پانی دے دیں، فرانی چیز دے دیں، فاسألوهن من وراء الحجاب، تو پردے کے سے پیچھے سے بات کریں، سامنے آ کر بات نہ کریں. یہ حکم پردے کا آیا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ آپ کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے، صحابہ اکرام کو خطاب ہے کہ اے صحابہ اکرام، یہ آپ کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے، وقلوبہن، اور ان ازواج مطہرات کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے حکم ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہمارے بہت سارے صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ ان کا مقام کہاں ہے، ازواج مطہرات ان کا مقام کہاں ہے، کتنا اونچا ارفع مقام ہے کہ کوئی امت کا نیک سے نیک ولی اللہ بھی آپ کو کسی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ صحابی جو بالکل آخری وقتوں میں مسلمان ہو کر صحابی بنے، ایک بڑے سے بڑا ولی اللہ، وہ اس صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ ابو بکر و عمر ہو، ام المؤمنین عائشہ ہو، ام المؤمنین حفصہ ہو، حضرت سلمہ ہو، اسی ساری امہات المؤمنین ہیں. یہ تو ہمارے سروں کی تاج ہے. ان سے زیادہ پاکیزہ کون ہوگا، ان سے زیادہ افضل اور رفع کون ہوگا امت میں. لیکن ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ذالکم، پردے کے حکم کس لیے ہیں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ پردے کا حکم اس لیے ہے تاکہ آپ کی اور ان لوگوں کے، یعنی صحابہ کرام کے، ازواج مطہرات کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا دل صاف ہے، اصل پردہ آنکھوں کا ہے. اصل پردہ آنکھوں کا ہے، لیکن پردے کی جو شرائط ہیں وہ تو پوری کرنی ہے. صحابہ کرام سے زیادہ کون نیک ہوگا، وہ امہات المؤمنین سے زیادہ کون اونچا اور افضل ہو سکتا ہے، وہ تو آپ کی ازواج ہیں. ان کو جب پردے کا حکم ہے تو عام آدمی اس کے، وہ کیسے مستثنا ہو سکتا ہے پردے کے احکامات سے؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ اس لیے ہے تاکہ دلوں کی پاکیزگی حاصل ہو. اس لیے جو پردے کے ضابطے ہیں وہ تو پورے کرنے پڑتے ہیں. امہات المؤمنین کے لیے جب حکم آ گیا تو دوسری عورتیں تو کہاں جائیں، ان کے لیے تو لازمی ہے. دوسرے مرد کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے لازمی ہم نے جب وہ آیات پڑھی اسی کے شروع میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لے پالک بیٹے تھے متمنا تھے، وہ ٹھیک ہے آپ نے ان کو اپنا متمنا بنایا تھا، لیکن حکم پردے کا اپنی جگہ پر تھا، اور حکم یہ دیا کہ اپنے بیٹوں کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو، متمنا بننے سے نسب تبدیل نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی یہ حکم دیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ آپ کے اور ان کے دلوں کی پرت پاکیزگی کے لیے انتظام ہے. یہ دوسرا حکم تھا، یہ دوسرا حکم. پردے کے احکامات اس لیے آئے کہ معاشرے کے اندر سے بے حیائی کو ختم کیا جائے، زنا کو ختم کیا جائے، اور بے حیائی کے معصیتوں سے معاشرے کو دور رکھا جائے. چاہے کوئی نیک ہو چاہے کوئی کیسا ہو، لیکن یہ پردے کے احکامات اس کے لیے ضروری ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو نیک ہوگا اس کے لیے نہیں ہے، جو برا ہوگا اس کے لیے ہے. ازواج مطہرات سے زیادہ کون نیک ہو سکتا ہے؟ وہ تو آپ کی امت کی ماں ہیں، ان کو حکم آ گیا پردے کا. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ نیک کون ہوگا امت کے اندر؟ صحابہ کرام سے زیادہ نیک کون ہوگا امت کے اندر؟ ان کے لیے پردے کے احکامات آ گئے. تو پھر عام آدمی تو اس کا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہر انسان کو اس کی پابندی کرنی ضروری ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، فرمایا نہیں ہے تمہارے لیے یہ بات جائز کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دو. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، یہ حلال نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہیں نکاح کر سکتا کوئی آدمی بھی ازواج مطہرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد. کسی کے لیے حلال نہیں کہ نکاح کرے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ بات اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے دل میں اگر خیال بھی آ رہا ہے نکاح کرنے کا تو اللہ کے نزدیک بہت عظیم گناہ. یہ نکاح کے ممانعات ازواج مطہرات کے لیے اس لیے ہے کہ وہ امہات ہیں، مائیں ہیں اس امت کی، نمبر ایک امت کی مائیں. نمبر دو اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ عورتیں اپنے آخری شوہر کے ساتھ اٹھائی جائیں گی. عورتیں اپنی آخری جنت میں اپنے آخری شوہر کے ساتھ ہوں گی. اب بتائیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو وہ کیسے چاہے گی کہ جنت میں اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ؟ اس کو کیا مشکل پڑی ہے نا جنت میں اب نبی کے ساتھ، وہ بے نبی آخر الزمان. تو اس لیے بھی ان پر یہ تھی کہ بھئی وہ کسی دوسرے سے شادی نہ کریں تاکہ اپنے سابقہ شوہر کے لیے. اور جو صاحب جو زوجیت کا شرف بیوی ہونے کا مقام اللہ نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا، وہ کسی دوسرے کو مقام حاصل نہ ہو. وہ بیویاں بھی نہیں چاہتی تھیں ہم کسی دوسرے کو وہ مقام دے دیں. باسل مانی اسی لیے تیسری ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ اللہ کے نبی اپنے قبر میں زندہ ہوتے ہیں. جب وہ زندہ ہیں تو ایسا ہو گیا جیسے تو کوئی شوہر اپنے گھر سے غائب ہو گیا. اگر شوہر گھر سے غائب ہو جائے تو بیوی تو اسی کی بیوی ہے نا شوہر کی، لہذا وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیوی سمجھی جائیں گی. تو اس کو فرمایا کہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، نکاح ان امہات المؤمنین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی اور سے نہیں ہو سکتا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ حکم اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا حکم ہے. یعنی کوئی اگر اس کی خلاف ورزی کرے تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے. ان تبدو شیئن او تخوہ فان اللہ کان بکل شیئن علیما، کہ فرمایا کہ تم کسی بات کو، آپ لوگ کسی بات کو زبان سے ظاہر کرو یا اس کے ارادے کو دل میں پوشیدہ رکھو، کوئی برائی کا خیال ہے، ہم انسانوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ارادہ ہے دل میں تو تم اس کو ظاہر کرو یا اس کو چھپا کے رکھو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. لا جناح علیکم، کوئی حرج کی بات نہیں. اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کن عورتوں کے سامنے، کن مردوں کے سامنے ان عورتوں کو جانا جائز ہے، کن مردوں کے سامنے عورتوں کا، کن مردوں سے پردہ نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہ کن عورتوں کے، عورتوں کو کن مردوں کے سامنے جانا جائز ہے، اس کو فرماتے لا جناح علیہن، کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ عورتیں جائیں اپنے والد کے سامنے، آبائہن اپنے باپ کے سامنے، والد کے سامنے. ولا ابنائہن، کوئی حرج نہیں کہ یہ عورتیں اپنے بیٹوں کے سامنے جائیں. ولا اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے جائیں، جا سکتی ہیں. ولا ابنائی اخوانہن، اپنے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے سامنے یہ خواتین جا سکتی ہیں. ولا ابنائی اخواتہن، اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کے سامنے خواتین جا سکتی ہیں. ولا نسائہن، جو دوسری عورتیں ہوتی ہیں، تمام مستورات، تمام خواتین ان کے سامنے جا سکتی ہیں. ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو ہے یہ جو غلام اور باندی ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں، ہے نا جی، تو جو اپنی جو باندیاں ہیں ان کے سامنے بھی وہ جا سکتی ہیں، ان کے سامنے بھی جانے پر ان کو کوئی پابندی نہیں. یعنی اپنی لونڈیاں یا اپنی باندیاں ان کے سامنے خواتین کو، مالکاؤں کو اجازت ہے. مالکاں وتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہیں یہ عورتیں. واللہ کان علی کل شیء شہیدا، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ رب العزت، کان علی کل شیء شہیدا. تو فرماتے کہ وتقین اللہ، عورتیں اللہ سے ڈرتی رہیں، یعنی یہ جو پردے کے احکامات ہیں ان پردے کے احکامات میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کوئی بے احتیاطی ہو جائے، اس پر تقوی اختیار کریں، اس پر اللہ سے معافی مانگیں، اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگیں. یہ کام اگر کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کرنے کا جو کام ہے وہ پورا کر لیا. کمی بیشی ہر ایک سے ہو جاتی ہے، وہ آدمی اس کے اوپر توبہ کرے، استغفار کرے تو وہ معاف ہے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ کے سامنے ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اللہ رب العزت سے پوشیدہ اور مخفی نہیں. اس لیے یہ احکامات جو پردے کے ہیں یہ بڑے ضروری احکامات. میں نے جیسا عرض کیا کہ ہم اپنے معاشرے سے بے حیائی کو اگر ختم نہیں کر سکتے یا نہیں کریں گے تو پھر کون آ کر کرے گا؟ معاشرہ تو میرے سے اور آپ سے، معاشرہ تو اہل محلہ سے ہے، معاشرہ تو اہل شہر سے ہے، وہ ہے معاشرہ. آپ اور ہم اگر چاہیں تو آج ہم اپنے گھروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے خاندانوں کے اندر ایک بات طے کریں کہ جی ہم پردے کے احکامات پر عمل کریں. ہم اپنی بچیوں کو جیسا آپ ماحول ڈالیں گے ایسا ماحول بنے گا، اور کوئی کمی کا احساس نہیں ہوگا، کوئی کسی سے پیچھے نہیں رہے گا. جن خواتین کے ہاں پردہ ہے، جو خواتین پردہ کرتی ہیں، جو مرد اپنی عورتوں کو گھروں میں پردے کرواتے ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھیں ان کو کیا تکلیف پیش ہے، کیا تکلیف پیش ہے؟ کوئی تکلیف نہیں، بڑی عافیت اور راحت کی زندگی ان کی. ہم چاہتے نہیں ہیں شریعت کے اوپر عمل کرو. آج ہر طرف مخلوط تعلیم کا رواج ہے، اس مخلوط تعلیم کی وجہ سے دفاتر کے اندر بھی مخلوط ہیں، مرد عورت ساتھ کام کرتے ہیں. اسی کی وجہ سے شادی بیاہ کی تقریبات آج مخلوط ہیں، سب مرد عورت ساتھ بیٹھتے کھاتے پیتے. آپ دیکھ لیجئے بے حیائی، زنا، جنسی جرائم کتنے بڑے ہیں ہمارے معاشرے میں. یہ آپ میں سے ہر شخص میرے سے زیادہ جانتا ہوں، کوئی بتانے کی بات نہیں. ان سب کے پیچھے کیا چیز ہے؟ لوگ کہتے ہیں حکومت یہ نہیں کر رہی، حکومت کرے گی. ایک لڑکی ہے وہ کھلے بال ہے، لباس اب کیسا ہے، مردوں کے سامنے وہ آ رہی ہے جا رہی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو آپ بتائیے اس کا کیا نتیجہ نکلے؟ ہم خود تک تربیت کرنے کے لیے اپنی بچیوں کی تیار نہیں، ہم اپنی بچیوں کو خود باپردہ بنانے کے لیے تیار نہیں، اور یہ توقع رکھے کہ دوسرا مرد ہماری بیٹیوں کو دیکھ کر منہ نیچے کر لے گا، ہم احمقوں کی جنت میں بستے ہیں، وہ کیوں نیچے کر لے گا؟ تعلیم و تربیت ختم، دینی تعلیم و تربیت ختم، اخلاقیات ختم، دفعہ اسکولوں کے اندر اب تو الحاد کی تعلیم ہو رہی ہے، میں سچ عرض کرتا ہوں، ملحد اور بے دین بنانے کی تعلیم ہو رہی ہے، ذہنوں میں بچوں کو یہ ڈالا جا رہا ہے کہ تم ایک آزاد لوگ ہو، تم کسی کے پابند نہیں ہو۔ ایک مرتبہ میرا ایک یونیورسٹی میں لیکچر تھا، وہاں جو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، موضوع میرا اسلامی بینکاری کے حوالے سے تھا، تو جب یہ موضوع کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے جو ربا کے حوالے سے ہوتا ہے، اس میں کچھ آیات اور کچھ احادیث ہم بتاتے ہیں، تو میں نے شروع میں وہ آیات اور حدیثیں بیان کی کہ جی ہم اسلامی بینکاری کیوں کرنے جا رہے ہیں، تو قرآن پاک کی کچھ آیتیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں میں نے بیان کی، تو ایک دو لڑکے اس میں کھڑے ہوئے، انہوں نے میرے سے کہا کہ آپ ہمیں یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بلا سود بینکاری کے اندر جو خرابی وہ سود کی ہے، تو سود کی خرابی ہے کیا، میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں آپ ہمیں سسٹم بتائیں، ہم حدیثیں نہ سنائیں۔ میں نے کہا حدیثیں نہیں سنائیں گے تو بات کیسے بنے گی، بیس کیا ہے؟ بیس تو یہی ہے، لیکن ان کے آخر تک سمجھ میں نہیں آئی بات۔ تو یہ نسل تیار ہو رہی ہے جس کو آج اللہ اور اس کے رسول کی بات سننا گوارا نہیں ہو رہا، سننا گوارا نہیں ہو رہا۔ اس میں قصور جہاں ہمارے تعلیمی اداروں کا، یا ماں باپ بھی برابر کے شریک ہیں، گھر کے بڑے برابر کے شریک ہیں، خواتین چاہتی ہیں عزت کے ساتھ رہنا، ہمارا معاشرہ ان کو رہنے نہیں دیا۔ پچھلے سال کی بات ہے، میں انگلینڈ گیا تو میں آکسفورڈ یونیورسٹی گیا، وہاں مجھے ایک کالج دکھایا انہوں نے آکسفورڈ میں، کہ یہ کالج صرف لڑکیوں کے لیے ہے، یہاں مخلوط تعلیم نہیں ہوتی۔ انگلینڈ کے اندر آکسفورڈ، ہمارے ہاں تو شاید ہی کوئی کالج آپ کو ڈھونڈنے سے ملے گا۔ تو وہاں کی مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فلانی تاریخ سے اس کو بھی کو ایجوکیشن کر دیں گے، اور یہ جو الگ تعلیم ہوتی ہے لڑکیوں کی، تعلیم کو ہم ختم کر دیں۔ تو وہاں پڑھنے والی لڑکیوں نے یہ کہا، درخواستیں دی، حکومت کے افسران سے رابطہ کیا کہ خدا کے واسطے ہمارے اسکول کو آپ علیحدہ رہنے دیں، اس کو کو ایجوکیشن مت بنائیں، ہم بڑی عافیت کے ساتھ یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ انگلینڈ کی بات بتا رہا ہوں۔ اتنی خواتین چاہتی ہیں، بچیاں چاہتی ہیں عزت کے ساتھ وہ مردوں سے دور ہو کر اپنی تعلیم کو حاصل کریں، ماں باپ بھی چاہتے ہیں مواقع نہیں۔ پچھلے دنوں میں اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد جانا ہوا، پچھلے ہفتے کی بات ہے، پچھلے سے ڈیڑھ آٹھ دس دن پہلے کی بات، تو میں یونیورسٹی گیا تو وہاں جو ڈین تھے کلیہ اصول الدین کے، وہ میرے سے میں سے پوچھ رہا تھا آپ کے یہاں کتنے لڑکے ہیں، کتنے لڑکیاں ہیں، پھر میں اپنے دارالعلوم کا بتا رہا تھا کہ ہمارے اتنے ہزار لڑکے ہیں، اتنے ہزار لڑکیاں ہیں، تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کے یہاں کو ہے، کہہ رہے نہیں کو نہیں۔ تو ان کی یہاں بھی بہت بڑی تعداد ہے اسلام یونیورسٹی اسلام آباد میں لڑکے لڑکیوں کی، اور وہ بالکل علیحدہ، رہائش بھی علیحدہ ہے، تعلیم بھی علیحدہ ہے، پردے کے ساتھ ہے۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ یقین کریں ہمارے پاس اتنا شدید دباؤ ہے لڑکیوں کا اور ماں باپ کا کہ ہم اپنی بچیوں کو آپ کی یونیورسٹی میں تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، اور ہم نے جب بعض لڑکیوں کو انکار کیا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے، تو انہوں نے ہمارے اوپر کیس کر دیا عدالت میں جا کر کہ انہوں نے ہمیں داخلہ نہیں دیا، ہمارے پاس تعلیم کے دروازے بند ہو گئے۔ کہہ رہے ہم نے ان کو کہا کہ بھائی اسلام آباد میں دوسری یونیورسٹی ہے، آپ وہاں تعلیم حاصل کر لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، وہاں کا مخلوط تعلیم ہم وہاں کیسے حاصل کریں۔ کہہ رہے بنیادی وجہ رش کی کیا ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم علیحدہ ہے. تو یہ تو کام ہمارے اور آپ کے کرنے سے ہوگا, یہ کوئی آسمان سے نہ فرشتوں نے اترنا ہے نہ کوئی الگ سے کسی حکومت نے آنا ہے, یہ ہمیں اور آپ مل کر ہی کریں گے تو کریں گے, اور کچھ نہیں ہو سکتا. پردے کے احکامات بے حیائی کو روکنے کے لیے, زنا کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے, عزت اور عصمت کے تحفظ کے لیے, یہ ہمیں تربیت اپنے بچیوں کو ڈالنی پڑے گی اور مردوں کو ڈالنی پڑے گی, بیٹوں کو بیٹیوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو ڈالنی پڑے گی کہ پردے کے احکامات ہیں, یہ اٹل احکامات ہیں. ام امہات المومنین کے لیے جب حکم آ گیا تو بتائیے کون عورت بچ سکتی, ان سے زیادہ پاکیزہ کون ہوگا, صحابہ کرام سے زیادہ پاکیزہ کون ہوگا. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اصل پردہ آپ کی آنکھوں کا ہے, وہ آنکھوں کا پردہ کہتے تو نظر بھی نہ کبھی اٹھا کے دیکھتے, وہ تو کر جاتا ہے. لیکن نہیں, امت کو تعلیم دینی تھی نا, امت کی تعلیم کے لیے کلام پاک آیا. اس لیے یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. میں اپنی بہنوں سے, خاص طور پہ جو خواتین سن رہی ہیں, اور ان مردوں سے جو یہاں تشریف فرما ہے, کہ دیکھیے اپنے گھروں کے ماحولوں کو ہمیں خود ہی ٹھیک کرنا ہے. ہم یہ تہیا کریں, قرآن پاک کا حکم ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, پردے کے احکامات بالکل ایک اٹل حقیقت ہے. پردہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے, پردہ عورت کے لیے بھی ضروری ہے. کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, معافی مانگے اللہ, لیکن اپنے گھر میں پردے کے رواج, ورنہ وہی اس سے زیادہ ہم خرابیوں کا شکار ہوں گے جو خرابیاں ہم آج آپ ہم دیکھ رہے ہیں. اتنی زنا کاری بڑھ رہی ہے, اتنا ماحول بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے, بے حیائی کی طرف بڑھ رہا ہے, اور رہی صحیح قسم آپ کے موبائلوں میں اور انٹرنیٹ میں ختم کر دی. اتنی بے حیائی عام ہے, جب پردہ بھی نہ ہو, رکاوٹ کوئی نہ ہو, اور پوری دنیا آپ کے ہاتھوں کے اندر موجود ہو رابطہ کرنے کے لیے, تو بتائیے پھر کیا رکاوٹ ہے. یہاں تو میرے اور آپ کے لیے فرض ہے اپنی بچیوں کی اور اپنے گھر کی عورتوں کی تربیت کرنا, کیونکہ ہم اگر اپنے بچوں کے ذہن سازی نہیں کریں گے, آپ قانون سے نہیں روک سکتے اپنے بچوں کو, کہ قانون بنا لیے ضابطے بنا لیے, اس سے نہیں بچے رک سکتے. وہ تو آپ اللہ اور اس کے رسول کا خوف دلوں میں بٹھائیں گے تو بچے رکیں گے, ورنہ کیا رکاوٹ ہے مجھے بتائیے. پہلے زمانہ تھا کہ گھر میں ٹیلی فون ہوتا تھا, کوئی کسی سے بات کرتا تھا, سب کے نظروں کے سامنے ہوتا تھا. آج ایک ایک آدمی کے پاس دو دو فون پڑے ہوئے, چار چار سینے پڑی ہوئی ہیں, کہ کیا رکاوٹ ہے. یہاں ذہن سازی ضروری, اپنے کردار کی, اپنے تحفظ کی, اپنی عزت کی, پردے کے احکامات, گناہوں اور بے حیائی کی بارے میں اپنے بچوں کو بتانا کہ یہ کتنا بڑا گناہ عظیم ہے, کتنا بڑا گناہ عظیم ہے. جتنی طلاقیں میں آج دیکھ رہا ہوں اپنے اس ماحول اور معاشرے میں, اتنی طلاقیں مجھ کو ماضی میں نظر نہیں آتی جتنی طلاقیں آج نظر آ رہی ہیں. آپ سب حضرات اس سے واقف ہیں, ہم لوگ تو دارالفتاؤں میں سے وابستہ ہوتے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی طلاقوں کے مسائل بڑھ گئے. ان تمام طلاقوں کے پیچھے اگر آپ جھانک کر دیکھیں, شادی شدہ لڑکے, شادی شدہ لڑکیاں, بچے والی عورتیں, بچے والے مرد, ان کے ہاں طلاقیں ہو کر دوسری عورتوں دوسرے مردوں سے نکاح ہو رہے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, ان سب کے پیچھے اگر طلاقوں کے پیچھے آپ جھانک کر دیکھیں تو آپ کو بے حیائی نظر آئے گی. اس کی وجہ اور کوئی نہیں, آپس کی ناچاکی, دوسری چیزوں کے واقعات تھوڑے سے, اصل بنیاد بے حیائی ہے. مرد و عورتوں کا ٹیلی فون پر گفتگو کرنا ہے, مرد و عورتوں کا آپس میں اختلاف ہے, مرد و عورتوں کا آپس میں نامحرموں کے ساتھ بے پردہ ہو کر کام دفاتر میں کرنا, دفاتر اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنا, سب کے پیچھے یہ کہانی ہے. بڑے بڑے معاشرے کے اندر یہ طلاقوں کے واقعے, خاندان کے خاندان تباہ ہوا ہے اس بے حیائی کی وجہ سے, بے پردگی کی وجہ سے. تو اللہ سے دعا مانگیں, پناہ مانگیں, اللہ رب العزت ہمیں بے حیائی سے بچائے, ہمارے گھروں میں اس پردے کو, اس حیا کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے اور اس میں مضبوط فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. اللهم صل علی محمد. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیر کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، قرآن پاک پر یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی فہم عطا فرما. یا رب کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی تنصیبات کی حفاظت فرما، ہمارے عوام کو، حکام کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ، یا رب کریم، ہمارے ملک سے مہنگائی کا خاتمہ فرما، بد امنی کا خاتمہ فرما، بے حیائی کا خاتمہ فرما، مہنگائی کا خاتمہ فرما، بیماریوں کا خاتمہ فرما. پورے ملک میں، پورے شہر میں ڈینگی وائرس پھیلا ہوا ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس ڈینگی وائرس سے سب کو محفوظ فرما، جو مبتلا ہو گئے ان کو شفا کامل عطا فرما. اور بھی طرح طرح کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، یا اللہ تمام بیماریوں سے سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں چین پیدا فرما، سکون پیدا فرما، راحت اطمینان پیدا فرما. یا اللہ ہمارے کاموں میں برکت نصیب فرما، خوشیاں عطا فرما، غموں سے، پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد.